طيب اعضاء الطيب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره والسببا للمزيد من فضله والدليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم ذرهم في خوضهم يلعبون. دلتج محمد على محمد.
گرامی ولایت الہیہ اور قیامت کے موضوع کے تحت یہ ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اور لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے جب ان مصائب یا منزل آتی ہے تو وہ ایک ایسی منزل ہوتی ہے، بہت سی چیزیں انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہیں، تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جس جس نے بھی دعا کی درخواست کی ہے اور کہ صحت مندی کی، بیماری سے بچنے کی، ان کو آپ یاد رکھیے گا دعاؤں میں، اور جو لوگ اس پر شزا پر آتے تھے بیٹھتے تھے اللہ تب لوگ جو پچھلے سال ہمارے درمیان تھے پروردگار کی مغفرت فرمائے، اور اس عزاداری کا سلسلہ جن لوگوں نے اس عزاداری کو قائم کیا ان کے لیے ثواب جاریہ قرار دے، اور ہم سب کی گناہوں کی مغفرت کا باعث قرار دے، اور اس انداز سے ہم اس عزاداری کو ذکر کو سن سکیں کر سکیں کہ صاحب اعضا جو اس وقت سوگوار ہیں اصلی ہمارے زمانے کے امام، ان کی بارگاہ سے اس عزاداری کو شرف قبولیت کا ہم گا دے سکے. درود بھی محمد علی محمد. اعزاز گرامی، کل ایک میں نے جملہ کہا تھا، اسی جملے سے دوبارہ اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں اور گفتگو کی مناظر کو آگے بڑھاتے ہیں کہ دیکھیے، کل یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ انسان جب بطن مادر میں ہوتا ہے تو ولایت شیطان کا وہاں بھی تصور ہے، اور جب انسان اس زندگی میں، اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو تب بھی ولایت شیطان کا تصور ہے. اور پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر ولایت شیطان یہاں پر ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی ایسی طاقت ہونی چاہیے کہ جسے ولایت الہیہ کہا جا سکے. قرآن میں پروردگار نے کہا تھا، شیطان کو اجازت دی تھی، وہ شارک فی الاموال والاولاد سورہ حدید میں، کہ دیکھو ان سے مشارکت کرو، شرکت کرنا ان کے مال میں، ان کی اولاد میں. اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں کہ جہاں پر جب دھمکی دی تھی شیطان نے پروردگار کو، اور یہ کہا تھا کہ آرائتا کا حاضر نبی کرمتا علیہ، پروردگار یہ جو سمجھ رہا ہے جس کو تو اپنی نازل میں مجھ پر فضیلت دے رہا ہے، لا حسن کتنا ضروریت ہوں قلینا، کہ میں اس کی ضروریت کو بہکاؤں گا. اب اجلت کے ساتھ، کیونکہ میں نے مرحلہ طے کیا تھا، اس لیے ایک بات اور عرض کر دوں اس آیت کے سلسلے میں کہ احتنکنا لاحتنکنا کا معنی اور احتناک کا معنی آپ کے سامنے کرنا میرے ذہن سے نکل گیا. دیکھیے، احتناک یا لگام ڈالنے کے معنوں میں ہے، شیطان لگام ڈال کے کھینچے گا اپنی طرف، یا جڑ سے اکھیڑ دینے کے معنوں میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جن پر بھی حاوی ہوگا انہیں جڑ سے اکھیڑ دے گا اور گردن میں لگام ڈال کر اپنی جانب کھینچ کر لے آئے گا. یہ جو پروردگار کہہ رہا ہے، ان عبادی لیس لک علیہ سلطان، میرے بندوں پر تیرے کوئی سلطنت نہیں، تیرا کوئی تصرف نہیں، تیری کوئی ولایت نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ان بندوں کے بارے میں جس کے بارے میں خدا فرما رہا ہے کہ در حقیقت خدا کے حقیقی بندے وہی ہیں، ورنہ ہم سب بھی بندے ہیں، کل میں نے عرض کیا لیکن حقیقی بندے وہی ہیں، ان کا مرتبہ اور ان کا درجہ اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ شیطان نہ انہیں سیدھے راستے سے ہٹا سکتا ہے، نہ ان کی جڑ اکھاڑ سکتا ہے، اور نہ ان کے گلے میں لگام ڈال کر اپنی جانب کھینچ سکتا ہے. کتنے بندے ہم نے عرض کیا بہت، ہمیں نہیں پتا خدا جانتا ہے یا نسان عصمت و طہارہ جس کے بارے میں پتا. انسان کا وجود کہاں سے آیا؟ میں نے کہا تھا سیر نزولی سیر سعودی، ایک نزول ہوتا ہے ایک سعود ہوتا ہے، یہ کیا لفظ ہے؟ دیکھیے سمندروں سے پانی بخارات کی صورت میں منتقل ہوتا ہے، بادلوں کی طرف جاتا ہے، تو یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، جب اوپر کی طرف جا رہا ہے تو اسے کہتے ہیں سعود. لیکن یہی پانی سمندروں کا جب بادل بن جاتا ہے، ابر بن جاتا ہے، گھٹا آتی ہے، وہ گھٹا برستی ہے، دوبارہ زمین کی طرف وہ پانی آتا ہے، یہ ہوتا ہے نزول. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا خدا اسی طرح سے انسانوں کو خلق کرتا ہے، نہیں، میں سعود اور نزول کا مطلب سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری وہ روحیں، ہماری ارواح جو عالم قدس میں، عالم غیب میں، روز الگ پروردگار کے علم میں تھی، پروردگار نے ہماری ان ارواح کو یہ اجسام عطا کیے اور اپنے عالم سے بھیجا اس عالم میں، تو یہ کیا ہوا؟ نزول ہوا، ہماری ارواح ہم نازل ہوئے اپنے جسموں کے ساتھ اس کائنات میں، اس دنیا میں، اور دوبارہ جب ہمیں موت آ جائے گی تو دوبارہ وہی سلسلہ ہوگا کہ اتنا للہ و اتنا الیہ راجعون، ہم خدا کی ملکیت میں ہیں اور دوبارہ خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا. تو یہ ہوا سعود. بالکل جس طرح سے یہ مثال ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ پروردگار انسانوں کو اس طرح سے خلق کرتا ہے، جس طرح سے سمندر کا پانی بخارات ابخروں کی صورت میں، ویپرز کی صورت میں تبدیل ہوتا ہے بھاپ میں، بھاپ سے بادل بنتے ہیں، گھٹا چھاتی ہے، یہ پانی زمین سے بلند ہوتا ہے، بھاپ کی صورت میں بادلوں تک جاتا ہے، یہ ہے سعود. اسی طرح سے ہماری روح دوبارہ اس عالم کو چھوڑ کر پروردگار کے علم میں چلی جائے گی اور پروردگار کے پاس چلی جائے گی. یہ ہوا نزول، وہ ہوا سعود. اچھا، اب یہاں پر قیامت کے بارے میں ایک بات سن لیجیے، وہ یہ کہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی کہ یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جوڑ نہیں سکتے، ہم دوبارہ خلق نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم انسان کی انگلیوں کی پوروں تک کو جوڑ سکتے ہیں. یہ آیت کیوں آئی؟ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، بدن ہمارا بوسیدہ ہو جائے گا، تو قیامت آئے گی. کچھ تو کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی ہی نہیں، قیامت کا کوئی تصور نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی، لیکن صرف کیا ہوگا، ہماری روح اس قیامت کے عذاب کو یا ثواب کو چکھ سکے گی. قرآن کے مطابق یہ بات غلط ہے، بلکہ معاد جسمانی ہے. قیامت میں ہمارا جسم اس قیامت کے تمام اچھے حالات یا برے حالات کو جھیلے گا یا اچھے حالات سے لطف اندوز ہوگا. کسی نے کہا کہ آپ کے پاس کمپیوٹر ہے؟ جی. کہ میں اسے لاؤں، ہتھوڑے سے توڑ دوں اور پھر اس کا پگھلا دوں، اور پگھلنے کے بعد وہ کہ کمپیوٹر بچے گا؟ کہا کہ نہیں بچے گا. کہا پھر آپ اس کمپیوٹر کو دوبارہ کیسے بنائیں گے؟ تو کہا کہ نہیں بنا سکتے. کہا تو پھر خدا کیسے انسان کو دوبارہ بنائے؟ بس یہی پر غلطی ہے. اگر آپ اس سے سیدھے سادھے آدمی سے کہ جو کمپیوٹر استعمال کر رہا ہے اس سے یہ کہیں کہ آپ دوبارہ کمپیوٹر بنا سکتے ہیں، میں کہوں گا نہیں. اگر اسی انجینئر کو، اسی کارخانے کو آپ یہ کمپیوٹر دے دیجیے کہ جس نے اس کمپیوٹر کو بنایا تھا خام مال کے ذریعے، وہ دوبارہ اسی پگھلے ہوئے کمپیوٹر سے دوبارہ کمپیوٹر بنا دے گا. ایک سوال اور، مجھے اس کے اندر مجھے سب چیزیں ہوتی ہیں، یادداشت اور اس کا حافظہ، وہ کہاں سے آئے گا؟ اس میں حافظہ آپ نے ڈالا تھا نا. اگر فرض کیجیے کوئی طاقت ایسی ہو کہ دوبارہ وہ حافظہ بھی اس میں ڈال دے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ہم تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے، خلق کریں گے، اٹھائیں گے، مبعوث کریں گے قیامت میں، تو تمہاری کھال، یہ میں عرض کر چکا ہوں، تمہاری کھال، تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی سب کی سب یادداشت پوری کا پورا، حافظہ میموری محفوظ ہوگی. اس صاحب کہہ رہے ہیں کہ قیامت در حقیقت خواب ہے. اب خواب میں آپ کو اذیت ہوتی ہے، میں نے عرض کیا تھا نا پرسوں ترسوں کے مثال، کوئی آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آپ بھاگ رہے ہیں، کوئی خونخوار درندہ جانور آپ کا پیچھا کر رہا ہے، آپ اس سے بچنے کے لیے بھاگے جا رہے ہیں، اور جب آپ بستر پر اٹھتے ہیں تو نہ جنگل ہوتا ہے، نہ پہاڑ، نہ دریا، آپ اپنے بستر پر ہوتے ہیں، لیکن آپ کا دل دھک 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 دھڑک رہا ہوتا ہے، پسینے میں شرابور ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ چیخنے لگتے ہیں، گھر والے آپ کو کہتے ہیں کیا ہو گیا تھا، آپ اسی بستر پر تھے. بولا نا بس قیامت بھی اسی طرح تکلیف تو ہوئی نا. پہلے تو قیامت اس طرح نہیں، لیکن اگر اس طرح سے ہو تو قرآن کہہ رہا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ یہ اسی حالت میں رہیں گے. تو مجھے بتائیے کہ اگر بہت ڈراؤنا اور خوفناک خواب کبھی ختم نہ ہو، خواب میں ایک ذرا سی بات ہے، اگر میں آپ سے کو دیکھیے آپ نے گزر کیا، فرض کیجئے کہ میں کہوں میری یہ حیثیت تو نہیں کیونکہ وہ خدا ہے جو کہہ رہا ہے، اگر خدا کہے اگر تم لوگوں نے یہ گزر کیا تو ہم تمہیں عذاب دیں گے، کیسے عذاب دے گا خدا؟ ایک خواب کی حالت ہم پر طاری ہو جائے گی، خواب میں سب عذاب جھیلیں گے، خواب میں تمام نعمتیں ہم کو جنت کی ملیں گی. تو خواب میں تو ایک اچھی بات ہوگی، تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتا ہے، بالکل صحیح ہے. تو گناہ کر لیجئے، خواب ہوگا، خواب میں عذاب ہوگا، ایک دو سال بعد تو خواب ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ جنت میں چلے جائیں گے. حضور اگر اسے خواب مان بھی لیا جائے کہ جو خواب نہیں ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے، تو خواب جو آپ اپنی اس دنیاوی زندگی میں دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد، آدھے گھنٹے، 15-20 منٹ بعد یہ خواب ختم ہو جاتا ہے، آپ بیدار ہو جاتے ہیں، نیند ختم ہو جاتی ہے، آپ شکر ادا کرتے ہیں خدا کا کہ الحمدللہ خواب تھا. لیکن ذرا یہ بتلائیے کہ اگر یہ خواب 60-70 سال تک چلتا رہے اور کبھی ختم نہ ہونے والا خواب ہو، تو کیا تب بھی اس بات کی ہمت کسی میں ہے کہ گناہ کر کے یہ کہے کہ ہمیں تو خواب دیکھنا ہے، تھوڑی دیر بعد بیدار ہو جائیں گے؟ ایک ذرا سے دوستوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، کبھی ختم نہ ہونے والا خواب. ہمارا سیر سعودی، نزولی اور سعودی، پروردگار کے علم سے یہ روح ہماری آئی، پروردگار نے ہماری روح کو بنایا، ہمارے جسم کو بنایا. سورہ مومنون کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، خدا نے 5 6 مرحلے بتلائے کہ نطفہ تھا، گوشت کا لوترا، خون کا لوترا، ہڈیاں، اس پر گوشت اور کھال چڑھائی، فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو یہ وہاں سے اتر کر یہاں آیا، یہاں سے دوبارہ اتر کر وہاں جائے گا، وہاں سے یہاں آیا تب بھی شیطان کی ولایت، اور اس دنیا میں رہا تو دیکھیے شیطان کی ولایت کے تحت رہا یا نہیں رہا، اور یہاں سے دوبارہ وہاں جائے گا تو کیا شیطان کی ولایت کے تحت رہ کر جائے گا یا خدا کی ولایت کے تحت رہ کر جائے گا؟ جیسی ولایت لے کر گیا قیامت میں حساب کتاب ویسا ہی ہوگا. اور یہ حیات، یہ زندگی کس مقام پر جا کر ختم ہوگی؟ کیا انسان کو اس لیے خلق کیا گیا کہ وہ فرشتوں کے مرتبے پر پہنچ کر ختم ہو جائے؟ کیا انسان کو اس لیے خلق کیا گیا کہ وہ حیوانات کے مرتبے پر جا کے ختم ہو جائے؟ کہیں پر گفتگو ہو رہی تھی تو ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کی خلقت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ولایت الہیہ اور ولایت شیطانیہ دونوں کا مرکز، دونوں کا محور، دونوں کا ایکسس، دونوں کا موضوع انسان ہے. بھیا تو میں شیطان کی ولایت کے تحت ہوں یا رحمان کی ولایت کے تحت؟ جب گفتگو ہوئی تو کہنے لگے صاحب کہ دیکھیں بولنا انسان جو اشرف المخلوقات، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کیا، یہ اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ کہا کہ دیکھیے آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، ہاتھ دیا چھونے کے لیے. تو ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ دیکھیے حضور، اگر انسان اسی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے تو پھر خدا سے ہم ہاتھ جوڑ کے اور سرم پروردگار کتنا ہی اچھا ہوتا کہ نہ تو اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتا، نہ شیطان کو زحمت میں ڈالتا، نہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی سجدہ کرنے کی. ٹھیک ہے، بات کہی آپ نے، بات یہ کہ آپ انسان کو اشرف المخلوقات کہہ رہے ہیں اس کی آنکھوں کی بنیاد پہ، تو انسان کی آنکھوں سے کہیں بہتر شکاری باز کی آنکھیں ہوتی ہیں. 2 کلومیٹر اوپر 2000 میٹر پرواز کر رہا ہوتا ہے، دریا میں تیرتی ٹراؤٹ مچھلی کو دیکھ لیتا ہے، وہاں سے جس لگاتا ہے اور نشانہ چوکتا نہیں، دوبارہ پکڑ کے ہواؤں میں دوبارہ پرواز کر دیتا ہے. تو اگر انسان اس بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے کہ اس کی آنکھیں دیے دیکھنے کے لیے، تو پروردگار شکرے میں یہ خصوصیت ہے، تھی اور رہے گی. سننے کی خصوصیت، صاحب انسان کی سننے کی طاقت سے کہیں زیادہ کتے اور چمگادڑ میں یہ خصوصیت ہے، جہاں تک میری ناقص معلومات. لیکن اگر یہ غلط بھی ہو تو یقین رکھیے پریشانی کی بات نہیں ہے، انسان کے اندر جو بھی آپ مادی خصوصیت پائیں گے وہ کسی نہ کسی جانور میں انسان سے بہتر ہے. سونگنے کی خصوصیت، اب میں کیا عرض کروں، نام سنیے ابھی میں نے کہ صاحب ڈاگ اسنیفنگ کتے سے سنگایا جاتا ہے، ایک دفعہ سنگائیے اور وہ جا کر پکڑ لے گا. تو صاحب انسان سے زیادہ بہتر سونگنے کی طاقت کتے میں ہے، چکھنے کی طاقت ہم سے زیادہ حیوانات میں ہے. جہاں پر اس کی زبان لگی سمجھ جاتا ہے حیوان کہ یہ گوشت ہے یا کوئی جڑی بوٹی اور گیا ہے. جب یہ 5 کی 5 خصوصیتیں جانوروں میں موجود ہیں اور پروردگار ان خصوصیات کے تحت انسان کو اس دنیا میں بھیجے اور انسان ان خصوصیات کو دیکھ کر یہ کہے ہم اشرف المخلوقات ہیں، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سونگ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، تو یہی عرض کیا جائے گا پروردگار کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہ پروردگار تو نے اپنے آپ کو ان چیزوں کی نہیں تھکایا، ہم سے پہلے چمگادڑ اور کتے موجود تھے، ہم سے پہلے شکرے اور شکاری عقاب اور باز موجود تھے، مچھلیاں موجود تھیں، یہ خونخوار جانور موجود ہیں جو زبان لگا کر بتا دیتے کہ گوشت میرے کھانے کے لائق ہے یا نہیں، تو پروردگار تو نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو کس لیے، کیوں بدلے؟ اگر یہ بات یہاں تک واضح ہو گئی تو گفتگو مزید آگے بڑھایا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات اس بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ انسان اشرف المخلوقات اس بنیاد پر ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے. آپ خود تو لفظ کو استعمال کر رہے ہیں اشرف المخلوقات، یعنی انسان میں جو خصوصیت اگر آپ کو دکھے اور کسی حیوان میں بھی دکھے تو اس انسان کو اس حیوان سے آگے ہونا چاہیے. صرف حیوانات تو خدا کی مخلوق نہیں، فرشتے بھی خدا کی مخلوق ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس انسان کو فرشتوں سے بھی آگے ہونا چاہیے. جب یہ اشرف المخلوقات، آپ یہی تو کہہ رہے ہیں حضور کہ تمام مخلوقات ایک طرف، انسان ایک طرف، بھائی جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل ایک طرف، انسان ایک طرف، تو یہ انسان اشرف المخلوقات ہے. تو یہ جو انسان اشرف المخلوقات ہے تو کیا یہ یزید اور شمر بھی اشرف المخلوقات ہیں؟ یہ لوگ کہ جنہوں نے رسول خدا کے دل کو درد میں مبتلا کیا، کیا یہ بھی فرشتوں سے آگے ہیں؟ حدیث، اس حدیث میں پہلے پڑھ چکا، مجھے یاد آ رہا یہاں پر، لیکن دوبارہ موضوع سے متعلق ہے اس لیے پھر دوبارہ سماعت کو برداشت کیجئے اس کی، کہ جب ایک شخص چھٹے امام کے پاس آیا اور اس نے کہا ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ انسان افضل ہے، انسان بہتر ہے یا حیوان؟ حدیث آپ کو یاد ہوگی یقیناً. چھٹے امام نے کہا کہ دیکھو ہمارے دادا رسول اللہ کائنات کے پاس بھی کوئی شخص یہ سوال لے کر آیا تھا تو ہمارے دادا نے یہ کہا تھا، ہمارے جد امجد نے یہ کہا تھا کہ ان اللہ خلق الملائکہ وان اللہ خلق الانسان، خدا نے انسان بنائے اور ملائکہ بنائے، حیوان بنائے اور ملائکہ بنائے. ملائکہ میں کیا خصوصیت رکھی؟ صرف عقل ہے، شہوانی جذبات ہوا اور حوث نہیں ہے، صرف عقل ہے، وہ سوائے اطاعت الہی کے اور کچھ نہیں کرتے، کوئی بری خواہش کی جانب ان کا ذہن جاتا ہی نہیں. اور خدا نے حیوانات کو بنایا، ان میں صرف شہوتوں کی، نفسانی خواہشات کی اطاعت اور پیروی رکھی، اطاعت الہی کا تصور ان کی ہے ہی نہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ یہ گھاس مالک کی ہے یا مالک کے دشمن کی، جب پیٹ میں بھوک کی آگ ستائے گی یہ گھاس پر جا کے منہ مار لیں گے. وہاں صرف عقل، یہاں صرف شہوت. پھر مولا نے کہا کہ ہمارے دادا علی مرتضیٰ نے جواب دیا تھا کہ دیکھو جو انسان اپنی حیوانی خواہشات کو کچل کر آگے بڑھ جائے وہ ملائکہ سے افضل، اور جو انسان اپنی حیوانی خواہشات کے پنجے میں جکڑ جائے وہ حیوانات سے پستر. تو یہ انسان کو کس لیے بنایا گیا؟ اشرف المخلوقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ تمام کے تمام انسان اشرف المخلوقات ہیں. اشرف المخلوقات اس وقت ہوں گے کہ جب ہم انسانی صفات کو پا کر، انسانی صفات کے مالک بن کر اس دنیا سے جائیں گے. اور ایسا کب ہوگا؟ کہ جب ہم ولایت شیطان کو ٹھکرا کر ولایت الہیہ اور ولایت رحمانیہ کے مالک بن جائیں. کس انداز سے؟ اس انداز سے، اس انداز سے کہ دیکھیے جب انسان معاشرے میں آتا ہے، سماج میں آتا ہے، اسے لوگوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے اور لوگوں کو بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے. مجھے کی ضرورت آپ کو، ڈاکٹر کی ضرورت آپ کو، میکینک کی ضرورت آپ کو، اور جتنے پیشنٹ گنتے جائیں. لیکن وہ مجھے کہ جس کے آپ محتاج ہیں، اگر آپ میکینک ہیں تو اپنی موٹر سائیکل صحیح کروا دیجیے کہ وہ میکینک آپ کا محتاج ہے. یہ انسانی معاشرہ اسی ضروریات کے پورا کرنے پر قائم ہے. انسان ایک سیدھی سی مثال اشرف المخلوقات کی اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاؤں. کون سا انسان ہے یہ انسان جو اس معاشرے میں آیا ہے؟ کبھی خود ضرورت ہوتی ہے اسے کسی چیز کی، کبھی کوئی اس کا محتاج ہوتا ہے، کبھی میں محتاج، کبھی کوئی میرا محتاج. تو انسان جب تک اپنی ضرورتوں کو بہت اچھے طریقے سے، جو اس میں صفات ہیں، جو خصوصیات ہیں، بہت اچھے طریقے سے معاشرے کو وہ سروسز نہ دے، وہ خدمات فراہم نہ کرے، اور جب خدمات لینے کا موقع آئے، سروسز لینے کا موقع آئے، تو پوری ایمانداری کے ساتھ سروسز لے، تو ایسے انسان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھی انسانی صفات پر ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال وہ یہ ہے، کہاں جائیں ہم در اہل بیت کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں دکھتا، کہ دیکھیے انسانی صفات کا مرحلہ یہ ہے کہ میں پیغمبر ہوں، آخری نبی ہوں، میرے پاس زکات بھی آتی ہے، صدقات بھی آتے ہیں، لیکن پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھود رہا ہے، جب خدمت دینے کی باری آتی ہے تو اسی طرح سے خدمت کر رہا ہے کہ جس طرح سے پورا معاشرہ خندق کھودنے میں مصروف، اور جب خدمت دینے کی باری آتی ہے تو اس انداز سے خدمت دیتا ہے کہ اپنے حصے کا کھانا بھی اٹھا کر دے دے، اور جب خدمت لینے کی باری آتی ہے تو کسی سے خدمت نہیں لیتا. جناب مالک ابن انس ابن مالک 7 سال خدمت کی، کہتے ہیں ایک دفعہ رسول خدا کے پاس رات کے کھانے کے لیے سوائے دودھ کے کچھ نہ تھا، سوائے دودھ کے کچھ نہ تھا. رسول خدا گئے کسی کے پاس، رات کو دیر سے تشریف لائے، میں نے رسول خدا کے حصے کا جو دودھ رکھا ہوا تھا، میں نے کہا اب تو رسول خدا جہاں سے بھی آئیں گے کھانا کھا کر آئیں گے، لیکن الحمدللہ مسلمان مدینے کے سارے تو ایسے نہیں تھے کہ جیسا سیدہ کا گھر تھا. کھانے کے وقت بھی رسول خدا آئے تو بخل اتنا تھا بعض لوگوں میں کہ کیوں رسول کو کھانا کھلائیں. بھائی جب رسول کی عظمت کو نہیں سمجھے گا تو رسول کو کھانا کیا پیش کرے گا. تو دیکھیے رسول خدا بھوکے تشریف لائے، میں دودھ پی چکا تھا، بعد میں مجھے پتا لگا کہ رسول خدا نے مجھ سے ایک سوال بھی نہیں کیا اور خاموشی سے آ کر استراحت میں مصروف و مشغول ہو گئے. بعد میں مجھے پتا چلا کہ رسول خدا کل رات کو بھوکے سوئے ہوئے، پلٹ کر یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے ہمارے حصے کا دودھ پیا، کچھ انتظار تو کرتے، اب دیکھو جا کر کہیں سے کچھ کھانا ہے تو لے آؤ. یہ چھوٹی سی مثال ہے خدمت دینے کی اور خدمت لینے کی. انسان اس معاشرے میں لوگوں کا استقبال کرتا ہے، دوسروں کو نچوڑتا ہے. یہ کب نچوڑتا ہے؟ کہ جب وہ اپنے انجام سے بے خبر ہو جائے، جب وہ اپنی قبر اور قیامت سے بے خبر ہو جائے کہ دوسروں کو نچوڑ دیں، سب کے سب چیزیں میرے فائدے میں استعمال ہوں، میں کسی کو کوئی فائدہ نہ دوں، تو کیسے اس میں متعادل اور متوازن ہو جائے انسان، بیلنس آ جائے کہ جتنی میں خدمت کر رہا ہوں اتنی خدمت لوں، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک قدم اور آگے کہ جتنی خدمت میں لے رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر خدمت کروں. ایسا انسان ولایت الہیہ کے مرتبے پر ہے، ایسا انسان پروردگار کا نیک بندہ ہے. بہت سے اور بھی مسائل ہیں، بہت سی اور بھی باتیں ہیں، لیکن میں سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں کہ آپ حضرات عمر کے مختلف حصے میں بیٹھے ہوئے بچے جو ہمارے ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے. اب یہ انسان جو سیر سعودی اور سیر نزولی آپ کو میں نے بتائی اور آپ کے سامنے پیش کی، یہ انسان کہاں تک پرواز کر کے جائے گا؟ کل کی بات تو آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ انسان کو ہم نے خلق کیا، وہ جو خون کا نوتوا، گوشت کا نوترا، ہڈی گوشت، اس پہ کھال چڑھائی، ہر مرحلے پر شیطان کی ولایت، ہر مرحلے پر خدا کی ولایت. اب دیکھیے ذرا ایک درود بھیجیے محمد علیہ محمد. کہ مولانا روم جلال الدین بلخی، بہت مشہور شخصیت اسلام کی، یقیناً ان کی مثنوی ایک بہت مشہور کتاب ہے، لیکن ساری باتیں اس کی یقیناً، اگر ہمارے پاس معیار اور پیمانہ حدیث ہے اور قرآن ہے، اور حدیث بھی وہ کہ جو احادیث اہل بیت سے آئی ہوں، ان لوگوں سے آئی ہوں کہ جن کی زبان کی طہارت کی ذمہ داری رسول خدا نے لی ہے، جس کی زبان کی طہارت کی ذمہ داری رسول خدا نے نہیں دی، ہم اس کی بات پر کیسے یقین کریں؟ بہت سے صحابہ تھے، ان کی زبان کی طہارت کی ذمہ داری لی، جناب سیدہ کی زبان کی طہارت کی ذمہ داری لی، مولا کائنات علی مرتضیٰ کی، جناب امام حسن، امام حسین، اور بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو کنیزے تھی مدینے کے اندر، ان کی زبان کی طہارت کی ذمہ داری لی. صحابیات اور صحابہ کرام بعض ایسی شخصیات تھی کہ جن کی زبان کی طہارت کی ذمہ داری لی. یہ واقعات ملتے ہیں تاریخ میں. تو ہمیں پیمانہ ہمارے پاس قرآن ہے اور احادیث قرآن اور سنت، لیکن یہ شعر جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں ایک حقیقت کو بہت خوبصورت انداز میں مولانا روم نے بتایا، اس لیے اس کو سن لیجیے اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں. وہ کہتے ہیں دیکھیے، اس سے پہلے کہ انسان نطفے کی صورت میں آئے جماعت کی صورت میں تھا. جماعت کسے کہتے ہیں؟ جماعت کہتے ہیں پتھر کو. انسان غذا کھاتا ہے، غذا جب تک درخت پر لگے، پھل پھول پتے سبزیاں جب تک درخت پر ہیں وہ جاندار ہیں، لیکن جب آپ نے انہیں توڑ دیا تو وہ جمادی صورت میں آتے ہیں. اب وہ اپنی نسل کے تسلسل کو برقرار نہیں رکھ سکتے. آپ نے پھل کو درخت پر سے توڑ دیا، توڑ کر رکھ دیجئے، اب وہ سڑنے لگے گا، خراب ہو جائے گا. گندم کے دانے کو آپ نے کوپل میں سے ہٹا لیا، نکال لیا، اب یہ گندم کا دانا سوکھنے لگے گا. یعنی اس کی زندگی کب تک ہے؟ جب تک یہ اپنے درخت پودے سے جڑا ہوا ہے. تو مولانا روم کہتے ہیں کہ از جمادی مردم نامی شدہ، میں جماعت کی حالت میں تھا، پتھر کی حالت میں تھا، جب انسان کے ماں باپ غذا کھاتے ہیں اور اس کے بعد انسان کا نطفہ تشکیل پاتا ہے تو جمادات سے نامیات کی طرف آتا ہے، یعنی جب انسان کے جسم میں کھانے کے بعد وہ خون بنتا ہے اور خون سے وہ مادے بنتے ہیں کہ جن کے ذریعے نسل انسانی کا تسلسل آگے بڑھتا ہے۔ تو مولانا روح فرماتے ہیں از جمادی مردم و نامی شدم، میں جمادات کی حالت میں تھا، جب سبزی کو پھل پھول پودے کو توڑ دیا گیا تو یہ جماد اور پتھر کی حالت میں آ گیا، اس کے بعد ماں باپ نے کھایا، جب کھایا تو یہ جڑی بوٹیوں کی صورت میں بن گیا، یعنی کیا مطلب، خون میں شامل ہو کر نطفہ بنا۔ نطفے میں اپنا ایک ارادہ ہوتا ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، تحرک ہوتا ہے، آپشن اور انتخاب کی طاقت ہوتی ہے۔ اب جمادی مردم و نامی شدم، میں جماد سے مرنے کے بعد نامی بنا، بس نما مردم بے حیوان سر زدم، اس کے بعد میں نے باٹنی والی لائف، باٹنیکل لائف، پودوں کی پتوں والی لائف کو چھوڑ کر میں دوبارہ حیوان کی صفت آیا۔ جب انسان بطن مادر میں ہوتا ہے وہ ایک حیوان کی طرح ہوتا ہے، اسے کوئی شعور نہیں ہوتا۔ اگر آپ بطن مادر میں موجود بچے سے کوئی کام لینا چاہیں وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، دو اور دو چار ہوتے ہیں یہ اسے نہیں پتا، وہ ایک حیوان کی طرح ہے، ایک بکری دبے گائے بھیڑ کی طرح ہے کہ جو نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک درود بھیجے محمد علیہ از جمادی مردم و نامی شدم، جمادات کے پتھروں کے مرحلے کو چھوڑ کر حیات آئی کہاں پر، نامیاتی حیات، جہاں نشو و نما ہے، بس نما مردم بے حیوان سر زدم، نامیاتی زندگی کو چھوڑ کر میں حیوانی زندگی پہ آیا، ہم نے دیگر مردم حیوانی و آدم شدم۔ اس کے بعد میں جب انسانی تخلیق کے مراحل کو طے کر رہا تھا تو پتھر سے میں پودا بنا، پودا بننے کے بعد میں حیوان بنا، اور حیوان بننے کے بعد میں انسان بنا، مردمن حیوانی و آدم شدم، حیوان کی لائف کو، حیوان کی زندگی کو میں نے خدا حافظ کہا شکم مادر میں، اور اس کے بعد انسان بنا اور آدم بنا۔ جب میں انسان بن گیا، ہم نے دیگر بدیرم از بشر تا برار از ملائک بال و پر، فرماتے ہیں اب جو میں اگلا حملہ کروں گا تو اس حیوانی زندگی کو بھی خدا حافظ کہہ دیا اور اس کے بعد انسانی زندگی پہ آؤں گا۔ جب انسانی زندگی پہ آ گیا چیز مردن، فرماتے ہیں کہ اب میں کس بات پر ڈروں کہ مجھے جب موت آ جائے گی انسانی زندگی کے اختتام پر تو میں مر جاؤں گا، نیست و نابود ہو جاؤں گا۔ بہت توجہ فرمائیے گا، کیونکہ آج جو شہادت مجھے پڑھنی ہے مجھے اس شعر سے متصل کرنا ہے اسے، کہ دیکھیے پہلا مرحلہ کیا تھا، پتھر کا، پتھر سے زندگی انسان کی تبدیل ہوئی کس میں، پودوں والی زندگی میں، پودوں کی زندگی کے بعد وہ کس زندگی پہ آئی، حیوانی زندگی پہ، حیوانی زندگی سے منتقل ہو کے انسانی زندگی پہ، جب انسانی زندگی پہ آئی تو فرماتے ہیں کہ اب مجھے اس بات کا کیا ڈر، میں نے جب بھی، بہت توجہ سے سنیے گا، میں نے جب بھی پچھلی زندگی کو خیر بات کہا، خدا حافظ کہا، ایک نئی اعلی عرفہ اور بہتر زندگی مجھے عطا ہوئی، مجھے ایک بہتر زندگی عطا ہوئی۔ پتھر کی زندگی میں کوئی تحرک نہیں، کوئی ارادہ نہیں، کوئی حرکت نہیں، میں نے پتھر کی زندگی کو چھوڑا، اس کے بعد میں کس کی زندگی پہ آیا، پودوں کی زندگی پر، یہ پتھریلی زندگی سے بہتر ہے، پودوں کی زندگی کو چھوڑ کر میں حیوانی زندگی پر آیا، یہ پودوں کی زندگی سے بہتر ہے، حیوانی زندگی کو چھوڑ کر میں انسانی زندگی پر آیا، یہ نباتیاتی زندگی سے بہتر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں جب یہ دیکھ رہا ہوں اپنی پچھلی زندگی کو، کہ ہر مرحلے پر جب میں پچھلی زندگی کے مرحلے کو خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ہر مرحلے پر مجھے ایک بلند و بالا اور اعلیٰ و عرفہ زندگی ملی، مجھے ایک اعلیٰ اور عرفہ زندگی ملی۔ فرماتے ہیں اب مجھے کس بات کا ڈر، میں کیوں ڈروں کہ مجھے ہمیشہ قانون میری زندگی پر یہ حاکم ہے کہ میں ہمیشہ زندگی کے تسلسل میں آگے بڑھ رہا ہوں، تو میں اس بات سے کیوں ڈروں، پس چترسم چیز مردن کم شدم، میں اس بات سے کیوں ڈروں اب کہ اگر اب جو میں انسان بن گیا ہوں اور موت آ رہی ہے، میں نے دیکھا میرا باپ اور ماں چلے گئے، میرے بھائی بہن چلے گئے، میرے دوست و اعزہ اور اقارب چلے گئے، اب میری باری کبھی بھی آ سکتی ہے، تو میں مرنے سے اب کیوں ڈروں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ جب بھی میں نے پچھلے مرحلے کو چھوڑ کر اگلے مرحلے میں قدم رکھا زندگی مجھے اپنی دوسری ایک آب و تاب کے ساتھ عطا ہوئی، پس چکرسم چین زبردن کم شدم، میں مرنے سے کم نہیں ہوں گا. ہم نے یہ دیگر دنیرم از بشر تھا برارم از ملائک بالو پر. اب جو میں انسانی زندگی کو چھوڑ کر آگے بڑھوں گا نا، تو مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اب میں جاؤں گا تو ملائکہ کی سطح پر جاؤں گا. ہم نے دیگر دنیرم از بشر، اور اس کے بعد تھا برارم از ملائک بالو پر، بار دیگر از ملک پرند شبن. فرماتے ہیں کہ اب جب میں ملک بن گیا ہوں نا، فرشتے کی زندگی پہ آ گیا ہوں. یہ فرشتے کی زندگی کیا ہے؟ جہاں پر کوئی نفسانی خواہشات نہیں، جہاں کوئی شہوت نہیں، صرف اور صرف اس کا خیال ہے، اس کی مرضی کا خیال ہے. ہم نے دیگر نبی رحمت بشر تھا برارحمت ملائک بال اوپر. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب میں ملائک سے بال اوپر لے کر چلا جاؤں گا، اس مرحلے پر حیات کے آ جاؤں گا کہ میں فرشتوں کی زندگی پر چلا جاؤں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں یہ ہوگا کہ کل شہید خالق اللہ بچہ. فرماتے ہیں جب میں ملائکہ کی زندگی کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاؤں گا نا، تو اس سے جو زندگی اب مجھے قرآن میں نظر آتی ہے، وہ صرف ایک مرحلہ بچتا ہے. قرآن نے یہ زندگی بتلائی نا، پتھروں کی زندگی، نباتات کی زندگی، حیوانات کی زندگی، انسان کی زندگی، اور ایک اور زندگی، آخری زندگی قرآن نے کیا بتلائی؟ فرشتوں کی زندگی. فرماتے میں ہر زندگی کو چھوڑ کر آگے بڑھتا رہا، اب قرآنی حوالے سے کوئی اور زندگی بچتی نہیں سوائے ملائکہ کے. اب میں نے ملائکہ کی زندگی پر بھی پہنچ گیا، اب کیا چیز بچی؟ فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب قیامت آ جائے گی، ولایت الہیہ اپنی پوری آب و تاب دکھائے گی، ولایت الہیہ اپنی تجلی دکھلائے گی، ولایت الہیہ اپنی جلوہ گری دکھلائے گی. اس مرحلے پر اب ایک زندگی بچتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں بچتی، اور وہ یہ زندگی ہے کہ حبیب وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارے رب کا چہرہ بچے گا، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. فرماتے ہیں رب کا چہرہ وہ ہے کہ کل شیئن خالق اللہ وجہہ، کہ جب کوئی شخص، کوئی انسان اللہ کا چہرہ بن جائے گا، اب یہاں پر فنا نہیں ہوگی، یہ صرف اور صرف باقی رہے گا. یہ وہاں بھی باقی تھا، یہ یہاں بھی باقی ہے، یہ وہاں بھی باقی رہے گا. تمام کا تمام توحید کا جو کارخانہ چلا، وہ اس انسان کے ذریعے چلا. روز علف اگر رونق پائی کسی نے، تو اس انسان کے ذریعے پائی. کائنات میں اگر انسان کو خلق کیا گیا، تو اس کے صدقے میں خلق کیا گیا. اگر انسانوں نے اپنی زندگی کو تطورات اور تبدلات سے نکال کر خدا تک پہنچایا، تو اس انسان کے صدقے میں پہنچایا. اور وہاں قیامت میں جائیں گے تو اس انسان کے پرچم تلے کھڑے ہو کر جائیں گے. یہ ہے کیا؟ یہ خدا کا وہ چہرہ ہے جو خدا نے بنا دیا، اب کبھی ختم نہیں ہوگا. درود بھیجے محمد علی محمد. فرماتے ہیں از ملک ہم بایدم جستن دجو. کہتے ہیں مجھے ملائکہ سے بھی آگے جانا ہے. کیوں ملائکہ سے آگے جانا ہے؟ بہت باریک بات ہے، مجھے نہیں پتا، کہوں سمجھی انشاءاللہ کہ سمجھی جائے گی. فرماتے ہیں اب یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کوئی حیات کا مرکز وہاں ہے جو مجھے بلا رہا ہے اپنی طرف، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے حیات. از ملک ہم بایدم جستن دجو. مجھے ملائکہ کی سطح پر پہنچ کر جو ملائکہ کے بالوں پر مجھے مل گئے، ان پروں کو، ان بال و پر کو، یہ جو اڑنے کا وسیلہ ہے، مجھے اس کو بھی پھینک دینا ہے. جناب مولانا محروم آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ملائکہ کے بالوں پر چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ کہتے ہیں از ملک ہم جس طرح بایت دجو. کہتے ہیں کہ میں ملک کے پروں کو چھوڑ کر جاؤں گا، کہاں جاؤں گا؟ کیونکہ کل شیئن خالق اللہ وجہ ہوں، اس نے جو مجھے خلق کیا ہے، فنا کے لیے خلق نہیں کیا. ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے. اب یہاں پر ایک بات بتا دوں، یہ مولانا روم اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے، آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہے، میرے بارے میں نہیں کہہ رہے. یہ تو مولانا روم کہہ رہے کہ دیکھو خدا کا چہرہ باقی رہے گا. اب خدا کا چہرہ، خدا جسم اور جسمانیات سے دور ہے، چہرہ کیسے گرا؟ وجہ اصل، اب یہ چار جملے مجھے وجہ پر بولو، یہ وجہ ہوتا کیا ہے؟ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے چہرہ، تو وجہ کو وجہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ کو وجہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی عربی میں کہا جاتا ہے، عربی زبان بڑی باریک اور دقیق زبان ہے، جب بھی آپ کسی سمجھنے جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھتے ہیں. اور ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہونے کو بھی کہتے ہیں مواجہہ، چہرے سے چہرہ مل گیا، میں آپ کے سامنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت ہم مواجہ ہیں، یعنی چہرے سے چہرہ مل رہا ہے. آپ سب سے پہلے کیا چیز دیکھتے ہیں؟ فلاں صاحب آ رہے ہیں، کیوں؟ چہرہ لگ رہا ہے اس کا. شناخت کا سب سے پہلا عامل، شناخت کا سب سے پہلا باعث، شناخت کی سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ چہرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن میں پروردگار فرما رہا ہے کہ کلو شہید حالک اللہ وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے، یہ چہرہ کیوں ہلاک نہیں ہوگا؟ بھائی یہ چہرہ اس لیے ہلاک نہیں ہوگا، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. انشاءاللہ بحول قوة الہی جناب سیدہ کی دعا کے صدقے میں میں اس کو دو محرم کو واضح کروں گا، وہاں پر مجھے مزید باتیں کرنی ہے. دیکھیے یہ چہرہ ختم کیوں نہیں ہوگا، یہ چہرہ فنا کیوں نہیں ہوگا؟ سوال ہے بھائی، اس کو بھی فنا کر دیں، اور اللہ کا چہرہ ہے یا نہیں ہے وہ سب آپ باتیں جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں الحمدللہ، ذکر سید الشہداء کے صدقے میں. یہ چہرہ فنا کیوں نہیں ہوگا؟ ایک سوال ہے نا، چہرہ فنا کیوں نہیں، پروردگار فنا کر دے اس کو بھی کیوں بچا کر رکھا ہوا ہے؟ اپنی تیری ذات باقی رہے، تو قیامت میں کہے گا نا مالک یوم الدین، میں ہوں مالک یوم الدین لمن الملک. آج بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اس خدا کی ہے جو واحد ہے، یکتا ہے، جو بہت قہر کرنے والا ہے. اگر ولایت تیری ذات کی ہے تو چہرے کو بچا کر کیوں رکھا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، بڑے غور سے سنے وہ لوگ کہ جو کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. خدا کے چہرے کو ڈھونڈو، خدا کے چہرے کے ساتھ ساتھ چلو، یہ کبھی فنا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ عجیب مرحلہ ہے. وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ، یہ جو مستقیل ہے قیامت کے دن، وہ قیامت کا دن ہوگا، یُحْشَرُ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، مستقیل قیامت کے دن گروہ گروہ بنا کے جنت کی طرف بھیجے جائیں گے. اور ایک وہ مرحلہ وہ بھی ہے جو بچے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آیت الکرسی کے آخری ٹکڑا ہے، ہم فیھا خالدون، جہنم میں رہیں گے. تو بھائی پروردگار اگر اپنے اس چہرے کو بھی فنا کر دے، اب تو یہ بات ہی غلط ہے. جب خدا کہہ رہا ہم فنا نہیں کریں گے، وہ باقی تھا رہے گا ہے، تو میری کیا اوقات اس دو تولے کی زبان کی کہ میں کہوں گی وہ فنا کر دے گا؟ اگر وہ فنا کر دے بالفرض محال، تو بتلائیے کہ پھر پروردگار اس اپنی پوری مخلوق کے ساتھ مواجہ کیسے ہوگا؟ مجھے دوبارہ بتانے دیجیے بات. پر میں نے بتایا چہرہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے آپ شناخت کرتے ہیں، آپ کا ٹکراؤ ہوتا ہے، آپ سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ گفتگو کرتے ہیں. پروردگار کو گناہگاروں کو قیامت میں جہنم میں بھیجنا ہے اور نیک لوگوں کو جنت میں بھیجنا ہے. اگر پروردگار اپنی ہر علامت کو قیامت میں فنا کر دے، تو پروردگار کی علامت کوئی باقی قیامت میں نہ رہے، تو کس چیز کے ذریعے جنت اور جہنم تک کا سفر باقی رہے گا؟ پروردگار تولے گا کیسے؟ بھائی تمہاری نماز، پروردگار میں نے تو نماز ایسے ہی پڑھی ہے، صحیح ہے، تو ہوگی نا کوئی چیز کہ پروردگار کہے گا دیکھو یہ نماز یہ تھی، یہ روزہ یہ تھا. روزہ اور نماز نان میٹیریل ہیں علم الہی میں. جب تک پروردگار کی ذات میں روزہ ہے، وہ روزہ وہاں پر ہے. پروردگار وہ تیرے پاس تھا نا روزہ، مجھے کیا پتا کیسا رکھنا ہے؟ میں نے اذان کے آدھے گھنٹے بعد تک سحری کی اور افطار 15 منٹ پہلے ہی کر لی، مجھے کیا پتا کیا ہوتا ہے؟ پروردگار کہے گا تیرے علم میں تھا نا وہ، تو ہونی چاہیے نا کوئی ولایت الہیہ کہ علم غیب سے روزہ سفر کر کے اس کی ذات میں اپنی جلوہ گری دکھائے. کوئی عالم غیب سے ایسی چیز ہونی چاہیے کہ نماز آئے تو اس کی ذات میں اپنا کمال دکھائے. پروردگار کہے دیکھو 24 قیرات کا یہ تھا، تمہاری ذات اس سے اتنے دور ہے. تو اب سمجھ میں آیا، خدا کے وجہ وہ ہستی ہونی چاہیے کہ جس طرح سے عالم غیب میں جو چیز تھی اسے اسی طرح سے عمل کر کے دکھانا ہے تاکہ قیامت میں علامت بن سکے، خدا کے ثواب اور عذاب کی ایک تیر بن کر اشارہ کر سکے جنت اور جہنم کی طرف. اگر یہ بھی فنا ہو جائے گا، حساب کتاب کیسے ہوگا؟ اب مجھے نہیں پتا کہ وجہ اللہ کون ہے، میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی ہے ہی نہیں، پھر یہ آیت کیا ہے، مولانا روم نے کیا کہا؟ لیکن مجھے تفسیر در منصور کی ہے، حدیث یاد آ رہی ہے کہ قیامت میں علی ابن ابی طالب پل صراط پر کھڑے ہوں گے. جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو لکھا اور کہا کہ جب پوری امت پورے لوگ پل صراط پر سے گزریں گے تو ایک دفعہ علی پکار کر جہنم سے گفتگو کریں گے. بھائی توجہ کیجئے، قیامت میں حکومت خدا کی، جہنم سے علی گفتگو کرے، یہ ٹکراؤ کیسا؟
یہ ٹکراؤ کیسا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے یہاں پر ولایت انسانوں کے ذریعے دکھائی گئی وہاں پر بھی کسی انسان کے ذریعے دکھائی گئی. اس کا مطلب یہ جس طرح سے خدا واحد قہار ہے قیامت میں علی کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں.
محمد کیا جواب دی اسی نے
کہ علی اس انسان سے مخاطب نہیں ہوں گے آج سے مخاطب ہوں گے. پروردگار آج تو حکومت تیری ہے, یہ کیسی جہنم تو نے بنائی ہے, یہ کیسا شرک کر دیا پروردگار تو نے کہ آج حکومت تیری بھی ہے علی کی بھی ہے, یہ دو خدا کیسے ہو گئے قیامت میں؟ پروردگار کہے گا دیکھو حکومت تو ہماری ہے لیکن حکومت کے جلوے تو ہمارے اختیار میں ہیں, کسی کو بھی اپنی حکومت کا جلوہ بنا دیں. اللہ واحد القہار. اور اس کے بعد علی بن ابی طالب آج سے مخاطب ہو کر کہیں گے دعی ہے فإنه شیعتی, اے جہنم کی آگ اس کو چھوڑ دے یہ میرا چکھنے والا ہے. اور جب دشمن گزرے گا پل صراط پر سے تو علی آگ سے مخاطب ہو کر کہیں گے خودی ہے فإنه عدوی, اے جہنم کی آگ اسے دبوچ لے یہ میرا دشمن ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ولایت الہیہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہو وہاں نہ ہو, وہاں ہو یہاں نہ ہو, اور اگر قیامت میں بھی ہو دنیا میں بھی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ولایت الہیہ روز علق نہ ہو, وہاں سے سلسلہ چلا یہاں تک آیا, یہ پانی جب برسا بادلوں کے ساتھ یہ جو باران رحمت توحیدی برسی تھی روز علق, یہ عالم بالا سے عالم غیب سے اس عالم میں آئی اور یہاں سے جانے کے بعد جب دوبارہ جائے گی وہاں سے یہاں بھی آئی ارادہ الہیہ کے تحت, یہاں سے وہاں جائے گی ارادہ الہیہ کے تحت, اور قیامت میں بھی دکھائی دے گی ارادہ الہیہ کے تحت. جب ہر جگہ ارادہ الہیہ ہے تو آپ جان لیجئے اگر ہر مقام پر کوئی اللہ کا بندہ اس ولایت کا اجرا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ایسا بندہ توحید سے ہٹ کر نہیں ہے, توحید کے ساتھ ساتھ ہے, توحید کے ساتھ ساتھ ہے. مجھے ملائکہ سے بھی آگے جانا ہے کل شہید خادی کے لوگ جھگوں, کیونکہ سوائے خدا کے چہرے کے ہر چہرہ فنا فنا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا. کیوں ختم ہوگا؟ یہ ہماری آسانی ہے کہ جو پروردگار نے اس چہرے کو رکھا ہے. اجدان گرامی چہرہ, چہرے میں جب بات آئی تو کربلا میں ایک ہی چہرہ تھا کہ جس کے بارے میں سید الشہداء نے کہا کہ جس کو دیکھنا ہے رسول خدا کو وہ اس چہرے کو دیکھے. یہ اس جوان کی یاد شہادت ہے, شہادت کا ذکر ہے جس کے بارے میں بڑا عجیب, یعنی دیکھیے بڑے امتحان ہوتے ہیں اگر اولاد جوانی میں ماں باپ سے جدا ہو جائے تو ہر ہر موقع پر کوئی اچھا کھانا پکتا ہے تو وہی بچہ یاد آتا ہے, اس کا سامان دیکھا جاتا ہے کپڑے وغیرہ اس کے استعمال کی چیزیں جو اس سے متعلق ہوتی ہیں تو بچہ یاد آتا ہے. لیکن جب صبح عاشور ہوئی تو علی اکبر سے سید الشہداء نے کہا کہ بیٹا اکبر اذان دو. سید الشہداء کا ایک مؤذن تھا حجاج ابن مسروق, ہمیشہ مولا کہتے تھے تم اذان دو, لیکن صبح عاشور میں کوئی ایسی خاص بات تھی کہ حسین بن علی نے کہا بیٹا علی اکبر جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے تم اذان دو. اور یہاں پر پڑا چار شیر کہ دیکھیے لہجہ ہے پھر وہی, اسی لہجے کے بعد بھی بالکل وہی صدا ہے پیغمبر کے بعد بھی, لیلا کہاں ہے صبر سے اس وقت کام لے سننا ہے اذان کو اکبر کے بعد بھی. جب بھی مدینے میں اذان کی آواز جناب ام لیلا کے کانوں سے ٹکرائے گی ام لیلا کو اکبر یاد آئیں گے. اور میرا دل کہتا ہے کہ جناب زینب نے یہ کہا ہوگا صبح عاشور کہ دیکھو جس نے میرے نانا کی آواز نہیں سنی نا وہ میرے اس بیٹے کی بھتیجے کی آواز سن لے بالکل میرے نانا کی آواز کی طرح. سجاد بچ گئے عقب شاہ سجان, تشریف جا نماز میں لائے شہ زمان, سوتے حسن سے اکبر محرود دی اذان, ہر ایک کی آنکھ آنسو سے ڈب ڈبا گئی گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی.
دل پر ایک دھچکا سا لگتا ہے ہمارے جب ہم یہ سنتے ہیں. ہم 1400 سال بعد جب بیٹھ کر سن رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. سوچئے کہ جب اہل بیت اطہار میں علی اکبر کی اذان سنی ہوگی تو دل پر کیا گزری ہوگی. دوست حسین کے گئے اپنے کو قربان کیا. جب بنی ہاشم کی باری آئی تو حسین ابن علی نے سب سے پہلے علی اکبر کو بھیجا. علی اکبر وہ نوجوان ہے کہ جس نے حسین سے آ کر اجازت نہیں دی, مولا نے خود میدان کی جانب بھیجا تواریخ کے مطابق. ایک دفعہ جب اکبر آئے رخصت کے لیے تو لگتا یہ ہے کہ حسین نے بھیجا خیموں کی طرف, کہا کہ جاؤ بیٹا پہلے رسول کی بیٹیوں سے ملاقات کر کے آ جاؤ, ماں بہنوں سے خدا حافظی کر کے آ جاؤ. اکبر خیمے میں گئے, خیمے کا پردہ گرا, یہ تاریخ کے الفاظ ہیں. خیمے میں کوہرام مچا, حسین ابن علی دور کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے. اکبر ایک پیر باہر نکالتے ہیں, دوبارہ اکبر کی قبا کو کوئی شہزادی کھینچتی ہے, پھر خیمے کا پردہ گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا. اب حسین ابن علی نے دیکھا کہ اب بڑا عجیب مرحلہ ہے. ایک دفعہ آئے اور دروازہ خیمے پر, یعنی دیکھیے حسین ابن علی خیمے کے دروازے پہ آئے, خیمے کے اندر تشریف نہیں لائے. ایک دفعہ پکار کر کہا دعی ہے فإن الحبیب یشتاق الى الحبیب, اے بہن اب اکبر کو جانے دو. یعنی اکبر کی رخصت اتنی کٹھن ہے کہ حسین کو آ کر مداخلت کرنی پڑی کہ بہن زینب اب اکبر کو جانے دو, اب مت روکو, اب اکبر کو خدا کے دیدار کے لیے جانے دو. بس ایک دفعہ اکبر خیمے سے باہر نکل کر آئے, حسین نے گلے لگایا, گھوڑے پر اکبر بیٹھے, ایڑ لگا کر میدان کی طرف گئے. حسین ابن علی نے عجیب کام کیا, وہ کام کیا جو کسی بھی رخصت کے وقت نہ کیا. اپنی ریش مبارک کو ہاتھ میں لیا, آسمان کی طرف بیٹھا اور یہ جملہ کہا, اللهم اشهد على هؤلاء القوم لقد فرض اليهم شاب اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكلما اشتقنا الى زياره نبيك نظرنا الى وجهه. پروردگار اب تو گواہ رہیو, حسین نے اتنی قربانیاں پیش کی, خدا کی گواہی کو کبھی طلب نہیں کیا. کہا پروردگار اب تو گواہ رہیو, اب اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو گفتار میں کردار میں سب سے زیادہ تیرے رسول سے مشابہت رکھتا تھا, اور ہم اہل بیت کو جب بھی تیرے رسول کی یاد ستاتی تھی ہم علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے تھے. میں کہوں گا مولا ابھی کچھ ہی لمحوں بعد ام لیلہ کے چاند کی صورت خون میں غلطہ ہوگی, ارے علی اکبر تپتی ریتی پر گریں گے. ایک دفعہ اکبر آگے بڑھے, رجس پڑھا, حملہ کیا, 120 جہنمیوں کو واسطے جہنم کیا. عجیب منظر دیکھ رہا ہوں. اکبر نے گھوڑے کی راہ سے موڑی, ایر لگا کر بابا کے پاس آئے, کہا بیٹا اکبر کیا ہوا, کیا سبب ہے؟ کہا بابا بابا اللہ تشقت قتل علی وطف الحدید اجحد علی علی لا شربہ تزین انبائی سبیر. بابا یہ زرہ جو پہلی ہے نا, اس کی گرمی تکلیف دے رہی ہے اور پیاس کی شدت سے ڈھال کر رہی ہے, ایک پانی کا گھونٹ مل سکتا ہے؟ بس شیخ عباس صوفی نے یہ واقعہ جب لکھا اپنے مقتل میں, اسی واقعے کے ساتھ یہ واقعہ لکھا کہ فرمانے شیخ عباس صوفی کہ مجھے جنگ صفین یاد آ رہی ہے. علی بن ابی طالب نے محمد حنفیہ کا کی پشت کو تھپتھپایا, کہا بیٹا محمد دیکھو جاؤ لشکر پہ حملہ کرو. محمد نے حملہ کیا, لشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے پیچھے تک گئے, دوبارہ کشتوں کی پشتیں لگا کر محمد حنفیہ مولا کائنات کے پاس آئے. ہانپتے ہوئے گھوڑے سے اترے, علی بن ابی طالب نے عجیب کام کیا, پشکیزہ اٹھایا, محمد حنفیہ کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا اور اس کے بعد مشکیزے کا بچا ہوا پانی محمد حنفیہ کے جسم پر ڈالا. محمد حنفیہ نے کہا بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا تو حملہ کر کے آیا, تیری زرہ گرم ہو چکی ہے, میں چاہتا ہوں تیری زرہ ٹھنڈی ہو جائے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے مولا کائنات کی خدمت میں عرض کروں گا, مولا وہ آپ کا محمد تھا, وہ جب کی صفین تھی, یہ حسین ابن علی کا ہے وہ شخص شکل محمد, کہ جو آپ کا پوتا ہے. علی اکبر نے مشکیزے کی فرمائش نہیں کی, باپ سے دو گھونٹ پانی مانگا. اللہ اکبر, حسین کی مظلومیت کہ ایک گھونٹ پانی کا دے نہ پائے. کہا بیٹا اچھا ایک کام کرو, میری زبان اپنے منہ میں رکھ لو. اکبر نے حسین کی زبان چوسی, دوبارہ گھوڑے پر بیٹھ کر میدان کی جانب گئے, حملہ کیا, بس ایک دفعہ کچھ زخم لگے. علی اکبر کے جسم سے خون بہنے لگا, گرمی کی شدت تھی, پسینہ بہ چکا تھا, خون بہ چکا تھا. کہیں سے ایک تیز آ کر لگا, علی اکبر کے جسم سے خون بہنے لگا. یکا یک ہمارا شہزادہ بے ہوش ہو گیا, ارے شہزادے کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. علی
اکبر نے اپنی دونوں باہوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا. اب جب لشکر اشکیہ نے دیکھا کہ علی کے پوتے میں جنگ کرنے کی طاقت نہیں رہی, ارے وہ ملعون ہر طرف سے آئے, علی اکبر پر تلواروں کی بارش کر دی. بس ایک دفعہ علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے. یا بتا علیکم السلام, بابا اب اکبر بھی چلے. حسین کو جانتے ہیں, اکبر جانتے ہیں کہ میرا بابا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. اکبر نے ایک ایسا جملہ کہا کہ حسین کے دل کو قرار آ جائے. یعنی اکبر کہنا چاہتے ہیں, بابا مجھے پیاس کی شدت تھی نا, پریشان مت ہوئیے گا. ہاں جلدی کب سکنا میں کہتے ہیں ہوگا. یا بابا میں نانا رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں, جنت کے بہشتی جانب کے ساتھ آئے ہیں, ارے مجھے سیراب کر رہے ہیں. بس حسین نے ایک دفعہ یہ سنا, تلوار نکال کر حمل عالم قوم کل لیس الغضبان, ایک دفعہ حملہ کیا. دوڑتے ہوئے آئے اکبر کے پاس, یکایک زمین پر ایک پتھر پڑا تھا, ارے مولا کو ٹھوکر لگی, مولا زمین پر گر گئے. اور اس کے بعد گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے ارے اکبر کے جنازے کے پاس آئے, دیکھا بیٹا دم توڑ چکا ہے. اکبر کے رخسار پر, علی اکبر کے رخسار پر مولا نے اپنا رخسار رکھا اور یہ کیا کر اٹھے, بیٹا اکبر علی دنیا بعد کا لحظہ. ارے بیٹا اب حسین کی زندگی میں مٹاس نہ رہی. بنی ہاشم کے جوانوں آؤ اکبر کے لاشے کو لے کر جاؤ. جواد آئے اکبر کے لاشے کو لے کر گئے. حسین سر جھکائے, لاشے کے پیچھے پیچھے آئے, جنازے کو گنج شہیدہ پہ رکھا گیا. ایک بہت زبردست دوڑتی ہوئی آئی, اکبر کے جنازے پر اپنے آپ کو گرا دیا. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا, ارے یہ بہت زبا کون ہے, یہ تو کسی کے لاشے پر نہ نکلی, یہ کون ہے؟ کہا تو نہیں پہچانا, یہ علی کی بیٹی زینب ہے. حسین نے زینب کا بازو پکڑا, آرام سے اٹھایا, سینے کے اندر لے کر چلے گئے. میں کہوں گا بی بی, میں کہوں گا بی بی ہاتھوں کو جوڑ کر, یہ حسین زندہ تھے, اکبر کا جنازہ تھا. بی بی مولا حسین یہاں پر آپ نے بڑے پیار سے اٹھایا بہن کو, فاطمہ کی بیٹی ہے. میں کہوں گا مولا حسین شان غریمہ کے بعد کیا ہوگا جب آپ کی یہ بہن آپ کے جنازے سے لپٹ کر بیعت کرے گی. ملعونوں کے تازیانے ہو آپ اس کو سنو.